بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمسلمين تضعفين من الرجال والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا صدق الله العلي العظيم۔
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ اور آخر تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ کی راہ میں اور ان کمزور مردوں، عورتوں اور بچوں کے لیے جہاد نہیں کرتے ہو جنہیں کمزور بنا کر رکھا گیا ہے، اور جو برابر دعا کرتے ہیں کہ خدایا ہمیں اس قریے سے نجات دے دے جس کے باشندے ظالم ہیں، اور ہمارے لیے کوئی سرپرست اور اپنی طرف سے مددگار قرار دے دے۔ ایمان والے ہمیشہ اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں، اور جو کافر ہیں وہ ہمیشہ طاغوت کی راہ میں لڑتے ہیں، لہٰذا تم شیطان کے ساتھیوں سے جہاد کرو، بے شک شیطان کا مکر بہت کمزور ہوتا ہے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریڈیو تہران کی اردو نشریات کے ساتھ حاضر خدمت ہیں طہٰر شمیم اور دیگر دوستوں کا سلام پہنچے۔ ابھی آپ سامعین سورہ نساء کی آیات 75 اور 76 کی تلاوت اور ان آیات کا ترجمہ سماعت فرما رہے تھے. قاری تھے علی پرہیزگار. اور سامعین اب اس وقت کی نشریات میں شامل پروگراموں کی ترتیب کچھ اس طرح ہے. سب سے پہلے آپ سامعین عالمی خبریں سماعت فرمائیں گے, اور عالمی خبروں کے بعد سیاسی مسائل پر مشتمل پروگرام انداز جہاں پیش کیا جائے گا. پروگرام انداز جہاں کے بعد آپ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرمائیں گے, اور نعت کے بعد ہمارا روز کا مستقل سلسلہ وار پروگرام صبح امید پیش کیا جائے گا. پروگرام صبح امید کے بعد تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے آپ سماعت فرمائیں گے, اور پھر اس پروگرام کے بعد آج کے دن کے دعا پر اس وقت کی نشریات اپنے اختتام کو پہنچ جائیں گی. سامعین ہماری صبح کی پہلی مجلس کی یہ نشریات میڈیم وے میں 765 اور 1098 کلو ہرٹز پر پیش کی جا رہی ہیں. ریڈیو تہران کی اردو سروس کی نشریات IRIB ورلڈ سروس اپلیکیشن اور انٹرنیٹ کے ذریعے موبائل پر بھی براہ راست سنی جا سکتی ہیں. اسی طرح گزشتہ پروگراموں کے آرکائیو سے بھی آپ استفادہ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ انٹرنیٹ پر ریڈیو اور ٹی وی نشریات اور دیگر پروگراموں کو دیکھنے اور سننے کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ پر وزٹ کر سکتے ہیں. انٹرنیٹ پر ہمارا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir. سامعین ہم آپ کو بتا دیں کہ صبح کی نشریات میں خبروں کا بلٹن پاکستان کے وقت مطابق ٹھیک 6:30 بجے اور ہندوستان کے وقت مطابق 7 بجے پیش کیا جاتا ہے. تب سے کچھ لمحوں بعد عالمی خبروں کے ساتھ حاضر ہوں گے. سماعت فرمائیے عالمی خبریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پیش خدمت ہے خاص خاص خبروں کا خلاصہ. رہبر انقلاب اسلامی نے ایران میں ہونے والے حالیہ فسادات اور بلووں کو ایرانی عوام کی عظیم پیش رفت اور کامیابیوں کے مقابلے میں دشمنوں کی بچکانہ اور مایوسانہ سازش قرار دیا ہے. لاہور کی خصوصی عدالت نے FIA منی لانڈرنگ کیس میں وزیراعظم شہباز شریف اور پنجاب کے سابق وزیراعلی حمزہ شہباز کو مقدمے میں بری کر دیا ہے. ہندوستان کے زیر انتظام جموں کشمیر کی سابق وزیراعلی محبوبہ مفتی نے مرکزی حکومت پر الزام عائد کیا ہے کہ وہ خطے میں نو آبادیاتی نظام کے منصوبے پر کام کر رہی ہے. اور اب پیش ہیں خبریں تفصیل سے. رہبر انقلاب اسلامی نے ایران میں ہونے والے حالیہ فسادات اور بلووں کو ایرانی عوام کی عظیم پیش رفت اور کامیابیوں کے مقابلے میں دشمنوں کی بچکانہ اور مایوسانہ سازش قرار دیا ہے اور فرمایا کہ دشمنیوں کا علاج استقامت و ثابت قدمی ہے. رہبر انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنی نے تشخیص مصلحت نظام کونسل کے سربراہ اور نئے اراکین سے اپنے خطاب میں اس نقطے پر تاکید فرماتے ہوئے کہ ایران کے حالیہ واقعات میں دشمن کی مداخلت سب پر آیا ہے فرمایا کہ ان بلووں میں لوگ خود جوش طریقے سے شامل نہیں ہوئے بلکہ دشمن کے اقدامات میں جملہ اس کا پروپیگنڈا لوگوں کی ذہنیت کو خراب کرنے اور اکسانے کی دشمن کی کوشش اور حتیٰ پیٹرول بم بنانے کی ٹریننگ جیسے اقدامات پوری طرح سے کھل کر سامنے آ گئے ہیں. رہبر انقلاب اسلامی نے فرمایا کہ دشمنوں کے سارے اقدامات ان کی بے بسی اور مایوسی کا نتیجہ ہیں کیونکہ ایران کے عوام نے مختصر سے عرصے میں بڑی بڑی کامیابیاں حاصل کر لیں جو عالمی سامراج کی سوچ کے 180 درجے برخلاف تھیں, اور اسی لیے دشمن نے چراغ پا ہو کر اس کی منصوبہ بندی کی, پیسے خرچ کیے اور امریکہ اور یورپ کے سیاسی افراد بھی میدان میں اتر آئے. آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنی نے فرمایا کہ جب تک ایرانی عوام پرچم اسلام کو اپنے ہاتھوں میں بلند کیے ہوئے ہیں اور اسلامی نظام کے ساتھ ہیں, اس طرح کی دشمنیاں مختلف شکلوں میں سامنے آتی رہیں گی اور اس کے علاج کا واحد راستہ استقامت و ثابت قدمی ہے. رہبر انقلاب اسلامی نے فرمایا کہ ہمیں حتمی کامیابی کے بارے میں اللہ کے وعدے پر پورا یقین ہے اور ہر حال میں نصرت الہی ہمارے شامل حال ہوگی. اسلامی جمہوریہ ایران کے صدر ڈاکٹر سید ابراہیم رئیسی نے تہران میں 36 عالمی وحدت اسلامی کانفرنس کی افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ فلسطین کی نجات کی واحد راہ استقامت ہے. اسلامی جمہوریہ ایران کے صدر ڈاکٹر سید ابراہیم رئیسی نے تہران میں 36 عالمی وحدت اسلامی کانفرنس کی افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے فلسطین اور بیت المقدس کو عالم اسلام کا سب سے بڑا اور اہم مسئلہ قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ فلسطین کی نجات کی واحد راہ غاصب صہیونی حکومت کے مقابلے میں استقامت ہے، اور اس وقت عالم اسلام اپنی بے پناہ طاقت و قوت کی بدولت دشمنوں کا بھرپور مقابلہ کر سکتا ہے۔ صدر مملکت سید ابراہیم رئیسی نے غاصب صہیونی حکومت کے ساتھ تعلقات برقرار کرنے کے لیے بعض مسلم ملکوں کے اقدام پر کڑی تنقید کرتے ہوئے کہا کہ حکومتوں کے درمیان رابطہ قوموں کے درمیان رابطے سے بالکل الگ ہے، اور علاقے کی کوئی بھی قوم غاصب صہیونیوں کے ساتھ تعلقات کے حق میں نہیں ہو سکتی۔ صدر سید ابراہیم رئیسی نے کہا کہ امریکہ اور اسرائیل دیگر ملکوں پر اپنے ارادے مسلط کرنے، ہتھیاروں کی منڈیوں کو رونق بخشنے، دیگر ملکوں کے مفادات پر ڈاکہ ڈالنے اور فلسطین اور بیت المقدس کے مسئلوں کو کنارے لگانے کی کوشش کرتے رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ آج امریکہ اور یورپی ممالک ہی دنیا میں انسانی حقوق کی سب سے زیادہ خلاف ورزی بھی کرتے ہیں۔ واضح ہے کہ تقریب مذاہب اسلامی کے عالمی فورم کی جانب سے ہر سال ہفتہ وحدت کے موقع پر یعنی 12 سے 17 ربیع الاول کے ایام میں عالم اسلام کی اہم ترین شخصیات کی شرکت سے تہران میں عالمی وحدت اسلامی کانفرنس کا انعقاد کیا جاتا ہے۔ 36ویں بین الاقوامی وحدت اسلامی کانفرنس کے انعقاد کا مقصد مسلمانوں میں اتحاد و یکجہتی، علماء کرام کے نظریات میں ہم فکری، اور عالم اسلام میں وحدت اسلامی کے حصول، امت واحدہ کی تشکیل اور عالم اسلام کو درپیش مسائل و مشکلات کے حل سے متعلق اسلامی مفکرین کی جانب سے پیش کی جانے والی تجاویز کا جائزہ لینا ہے۔ اس سال 36ویں بین الاقوامی وحدت اسلامی کانفرنس میں دنیا کے 60 ملکوں کے 200 سے زائد مذہبی اسکالر، علماء اور مفکرین اور 100 سے زائد ایرانی سیاسی و ثقافتی شخصیات شریک ہیں۔ صدر سید ابراہیم رئیسی سیکا سربراہی کانفرنس میں شرکت کے لیے قزاقستان کے دارالحکومت آستانہ پہنچ گئے۔ صدر مملکت سید ابراہیم رئیسی نے قزاقستان روانہ ہونے سے قبل تہران ایئرپورٹ پر صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ایشیائی ملکوں کے ساتھ دو طرفہ تعاون ایک بہترین موقع ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ایشیائی ملکوں کے ساتھ ایران کا دو طرفہ تعاون علاقے میں امن استحکام کو یقینی بنا سکتا ہے۔ صدر رئیسی نے کہا کہ ایران کی خارجہ پالیسی میں ہمسایہ ملکوں کے ساتھ تعلقات سر فہرست ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اجلاس کے دوران مختلف ملکوں کے سربراہوں سے دو طرفہ ملاقاتیں بھی انجام پائیں گی۔ قابل ذکر ہے کہ صدر رئیسی سیکا سربراہ اجلاس میں شرکت کے لیے قزاقستان کے صدر کی باضابطہ دعوت پر ایک اعلیٰ سطحی اور سیاسی اور اقتصادی وفد کی قیادت کرتے ہوئے قزاقستان پہنچ گئے ہیں۔ سیکا سربراہ اجلاس ہر 4 سال بعد کسی ایک رکن ملک میں منعقد ہوتا ہے۔ اس تنظیم کے قیام کی تجویز 1992 میں پیش کی گئی تھی، اور 1996 میں تنظیم باضابطہ طور پر معرض وجود میں آئی تھی۔ لاہور کی خصوصی عدالت نے ایف آئی اے منی لانڈرنگ کیس میں وزیر اعظم شہباز شریف اور پنجاب کے سابق وزیر اعلی حمزہ شہباز کو مقدمے میں بری کر دیا ہے۔ پاکستانی میڈیا کے مطابق لاہور کی خصوصی عدالت نے وفاقی تحقیقاتی ادارے ایف آئی اے کی جانب سے دائر کیے گئے منی لانڈرنگ کیس میں وزیر اعظم شہباز شریف اور ان کے بیٹے سابق وزیر اعلی حمزہ شہباز کی درخواستیں منظور کرتے ہوئے انہیں مقدمے میں بری کر دیا ہے۔ خصوصی عدالت کے جج نے سماعت کے بعد فیصلہ محفوظ کیا گیا سنایا اور شہباز شریف اور حمزہ شریف کو بری کرنے کا فیصلہ سنایا۔ عدالت کا فیصلہ آنے کے بعد مسلم لیگ نون کے کارکنوں نے جشن منایا اور بھنگڑے ڈالے۔ سیکا اجلاس میں شرکت کے لیے قزاقستان میں موجود وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف نے کہا کہ اللہ نے کرم کیا اور جھوٹے اور سیاسی انتقام پر مبنی مقدمے سے بری کر دیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے ممنوع فنڈنگ کیس میں پی ٹی آئی کے چیئرمین عمران خان کی حفاظتی ضمانت منظور کر لی ہے۔ منگل کو ایف آئی اے نے عمران خان کے خلاف مقدمہ درج کر لیا تھا، جس کے بعد عمران خان نے حفاظتی ضمانت کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کیا، اور عدالت نے انہیں منگل تک حفاظتی ضمانت دیتے ہوئے متعلقہ عدالت کے پاس جانے کو کہا ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اطہر من اللہ نے عمران خان کی حفاظتی ضمانت کی درخواست کی سماعت کی۔ چیف جسٹس نے کہا کہ اس کیس میں خصوصی عدالت کو ضمانت کی درخواست سننا چاہیے، اور اگر کوئی ایشو ہے تو اس وقت تک ہم حفاظتی ضمانت منظور کر لیتے ہیں۔ اس درمیان عمران خان نے ہائی کورٹ کے باہر صحافیوں سے بات کرتے ہوئے کہا کہ وہ تحریری طور پر لکھنے کو تیار ہیں کہ پاکستان میں صرف ایک ہی جماعت یعنی پی ٹی آئی کی فنڈنگ قانونی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ عدالت کا حکم ہے کہ تمام جماعتوں کی فنڈنگ کا ایک ساتھ جائزہ لیا جائے، لیکن الیکشن کمیشن ایسا اس لیے نہیں کر رہا ہے کہ کہیں دیگر جماعتوں کی ممنوع فنڈنگ سامنے نہ آ جائے۔ ہندوستان کے زیر انتظام جموں کشمیر کے سابق وزیر اعلی محبوبہ مفتی نے مرکزی حکومت پر الزام عائد کیا ہے کہ وہ خطے میں نو آبادیاتی نظام کے منصوبے پر کام کر رہی ہے۔ پی ڈی پی کے سربراہ اور جموں کشمیر کے سابق وزیر اعلی محبوبہ مفتی نے جموں کے ضلعی انتظامیہ کے اس حکم نامے کے بعد یہ رد عمل ظاہر کیا جس میں کہا گیا کہ جو غیر مقامی لوگ جموں میں گزشتہ ایک سال سے زائد عرصے سے رہ رہے ہیں وہ بھی الیکشن میں ووٹ ڈال سکتے ہیں۔ محبوبہ مفتی نے الزام عائد کیا کہ الیکشن کمیشن آف انڈیا کے رائے دہندگان کی رجسٹریشن سے متعلق جاری تازہ حکم نامے سے بات صاف ہو جاتی ہے کہ جموں میں حکومت ہند کے نو آبادیاتی نظام کے پروجیکٹ پر کام ہو رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس حکم نامے سے سب سے بڑا دھچکا ڈوگرا ثقافت، شناخت، روزگار اور تجارت کو پہنچے گا۔ محبوبہ مفتی نے جموں کشمیر کے عوام سے کہا کہ وہ بی جے پی کی جموں اور کشمیر کے درمیان مذہبی اور علاقائی بنیاد پر ڈالی جانے والی پھوٹ کی کوششوں کو ناکام بنا دینا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ وہ کشمیری ہوں یا ڈوگرا، ہمارے حقوق اور شناخت کی حفاظت اسی وقت ممکن ہو سکے گی جب ہم متحد ہو کر جد و جہد کریں گے۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انٹونیو گوترش نے ایک بار پھر افغانستان میں لڑکیوں کی تعلیم کا سلسلہ بحال کرنے کی اپیل کی۔ افغان ذرائع ابلاغ کے مطابق انٹونیو گوترش نے منگل کے روز ایک بیان جاری کیا جس میں کہا گیا کہ لڑکیوں کے اسکولوں کا بند ہونا انتہائی نقصان دہ اور وہ بھی ایسے ملک کے لیے جسے صنف نسواں کے مثبت جذبے اور معاشرے میں ان کے اہم کردار کی شدید ضرورت ہو۔ قابل ذکر ہے کہ طالبان کی حکومت نے اقتدار پر قبضہ جمانے کے بعد افغانستان کے بیشتر علاقوں میں لڑکیوں کی چھٹی کلاس سے زیادہ کی تعلیم پر پابندی عائد کر دی تھی۔ حزب اللہ لبنان کے سیکرٹری جنرل سید حسن نصر اللہ نے کہا کہ مسلمانوں کو آپس میں عملی طور پر اتحاد قائم کرنا چاہیے۔ ارنا کی رپورٹ کے مطابق سید حسن نصر اللہ نے منگل اور بدھ کی درمیانی رات ہفتہ وحدت کی مناسبت سے تقریر کرتے ہوئے کہا کہ مسلمانوں کو عملی طور پر آپس میں اتحاد قائم کرنا چاہیے اور انہیں مشترکہ امور پر زور دینا چاہیے، نہ کہ اختلافات پر۔ سید حسن نصر اللہ نے لبنان اور مقبوضہ فلسطین کی سمندری حدود کے تعین کے مسئلے کی جانب اشارہ کیا اور کہا کہ ہمارے سامنے تقدیر ساز لمحات ہیں۔ سید حسن نصر اللہ نے مزید کہا کہ ہم لبنانی عوام کے نمائندے کی حیثیت سے ان مذاکرات کے بارے میں لبنانی صدر اور صہیونی دشمن کے موقف کے منتظر ہیں۔ حزب اللہ لبنان کے سیکرٹری جنرل کا مزید کہنا تھا کہ بعض اسرائیلی اور عرب ذرائع ابلاغ اس دعوے کی تشہیر کر رہے ہیں کہ حزب اللہ اس سمجھوتے کو ختم کرنا چاہتی ہے، حالانکہ حزب اللہ نے شروع سے ہی مناسب رویہ اختیار کر رکھا ہے۔ اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔ اور سامعین، پیش خدمت ہے پروگرام انداز جہاں۔ یہ پروگرام سحر اردو ٹی وی کی پیشکش ہے جسے آپ سامعین کے استفادے کے لیے پیش کیا جا رہا ہے۔ تو لیجیے سماعت فرمائیے انداز جہاں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، علی عباس رضوی انداز جہاں لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ امید ہے کہ جہاں بھی ہوں گے انشاءاللہ ہمیشہ کی طرح آج بھی بخیر و عافیت ہوں گے۔ ہمارے آج کے پروگرام کا موضوع ہے عالمی وحدت اسلامی کانفرنس۔ اس موضوع پر ہم گفتگو کریں گے اپنے معزز مہمانوں سے۔ ملاحظہ فرمائیے انداز جہاں۔ جی ناظرین، دو سال کے وقفے کے بعد ایک بار پھر حضوری طور پر بین الاقوامی وحدت اسلامی کانفرنس، جو کہ 36ویں کانفرنس ہے، وہ تہران میں منعقد ہوئی۔ کرونا کی وجہ سے دو سال یہ کانفرنس ویبنار کی شکل میں منعقد ہوئی تھی، لیکن اس بار دنیا کے 60 ملکوں کے 200 سے زائد علماء، مفکرین اور اسکالر اس کانفرنس میں شریک ہوئے ہیں۔ اس کا افتتاح آج صدر مملکت سید ابراہیم رئیسی کی تقریر سے ہوا، جس میں اتحاد امت کی ضرورت پر، خاص طور پر موجودہ حساس صورتحال میں کافی زور دیا گیا۔ صدر رئیسی نے اپنی تقریر میں واضح طور پر فرمایا کہ اتحاد کے ذریعے اور استقامت کے ذریعے فلسطین کو نجات دلائی جا سکتی ہے۔ جناب، جس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے ہم نے اپنے اسٹوڈیو میں دعوت دی ہے تہران میں مقیم ممتاز سیاسی مبصر سید نوید احد تقوی صاحب کو، اور ہمارے ساتھ پاکستان سے رابطے میں ہیں پاکستان کے سرکردہ طرز نگار جناب مبشیر میر صاحب۔ دونوں مہمانوں کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آغاز کرتے ہیں اپنے مہمان جو پاکستان سے ہمارے ساتھ رابطے میں ہیں، مبشیر میر صاحب سے۔ السلام علیکم جناب۔
السلام جی۔
مبشیر میر صاحب، تہران میں 36ویں عالمی وحدت اسلامی کانفرنس جاری ہے، موجودہ حساس صورت حال میں جو کہ عالم اسلام کو درپیش ہے، اس میں اس کانفرنس کا پیغام کیا ہونا چاہیے؟
بہت شکریہ آپ نے موقع دیا بات کرنے کا۔ سب سے پہلے تو میں بالکل ایران کو مبارکباد دوں گا کہ انہوں نے وحدت اسلامی کے حوالے سے بہت کام کیا ہے اور اس کا دو سال کے بعد دوبارہ اجرا ہوا ہے, یہ خوش آئند ہے اور بڑی اچھی اس میں جو ہے وہ انٹریکشن لیول جو ہے اس میں بہت ہائی ہوتا ہے. اور ایک چیز جو ہے جو میں یہاں پہ مینشن کرنا چاہتا ہوں کہ آپ دیکھیں کہ جو مسلم ریاستیں ہیں دنیا میں ان کے لیول پہ اسلامی وحدت کو قائم کرنے کی ایک بھی ایک کوشش ہوتی ہے جو اسلامی سربراہ پاسپورٹ ہے, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو اس میں کامیابیاں نہیں ملی اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ یہ جو رشتہ ہے اسلامی وحدت کا یہ مسلمانوں کے دلوں سے جڑا ہوا ہے, یہ حکومتوں سے جڑا ہوا نہیں ہے. اور ابھی تک اسے حکومتوں کے لیول پر اس کے جو ٹارگٹس ہیں ان کو حاصل کرنے کی کوشش ہو رہی ہے, اور شاید اسی وجہ سے جو گورنمنٹس ہوتی ہیں ان کے اپنے بہت سے کمپرومائزز بھی ہوتے ہیں, ان کی کئی وجوہات ہیں, ان کے دیگر ممالک کے ساتھ تعلقات ہیں جس کی وجہ سے جو آداب ہیں وہ حاصل نہیں ہو پائے. کیا ہی اچھا ہو کہ آج کے دور میں جو آگے بڑھنے کا عمل ہے وہ عوام کا ایک دوسرے کے ساتھ جو رابطہ ہے, مختلف ممالک میں دنیا بھر میں مسلمان پھیلے ہوئے ہیں اور 1.5 ارب کے قریب آبادی ہے, اور ان کا جو آپس میں ایک تعلق ہے انسانی لیول پہ عوامی لیول پہ, اس کو اگر حاصل کرنے کی طرف پیش رفت کی جائے تو نتائج جو حکومتوں سے حاصل کرنے کی کوشش ہو رہی ہے اس سے زیادہ بہتر پیش رفت ممکن ہے. اور جو گورنمنٹس ہیں ان کو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ تو ایک اور طرح کے معاشی مسائل کا شکار ہوتی ہیں, پلس یہ ہے کہ وہ مختلف اور بلاکس کا بھی حصہ ہوتی ہیں, ان کے اور طرح کی مجبوریاں ہوتی ہیں. لیکن ہمیں جو سول سوسائٹی ہے, جو مسلم سوسائٹیز ہیں, ان کو ایک مختلف ممالک میں اور مختلف خطوں میں جو مسلم سوسائٹیز ہیں ان کا انٹریکشن لیول جو ہے, ان کی جو آپس میں ایک ہم آہنگی ہے, ان کے درمیان روابط ہیں, اس کو فروغ دینے کے اوپر نئے نئے آئیڈیاز کو ہمیں سامنے لانا چاہیے.
جی مبشمی صاحب ہمارے مہمان یہاں موجود ہیں, تقوی صاحب ان سے بھی گفتگو کریں گے, لیکن آپ نے ایک نقطے کی طرف اشارہ کیا, اس سلسلے میں ایک سوال اور آپ سے کر لوں. جیسا کہ آپ نے کہا کہ قومیں ان کے درمیان ظاہر ہے کہ تعلقات کافی خوشگوار اور گہرے اور دوستانہ ہیں, عالم اسلام کی جو اقوام ہیں, لیکن بعض حکومتوں کی وجہ سے ظاہر ہے کہ جو مقصد ہم حاصل کرنا چاہتے ہیں اس تک ہم نہیں پہنچ پائے, اور یہی وہ حقیقت ہے جس کی طرف آج صدر ابراہیم رئیسی نے اپنی تقریر میں کہا کہ بعض حکومتیں غاصب صہیونی حکومت کے ساتھ تعلقات برقرار کرنے کی کوشش کری ہوں, بعض نے کر بھی لی, لیکن ان حکومتوں کی اقوام ان کے نظریات کے خلاف ہیں. تو قومی جو اپنی حکومتوں کے نظریات اور موقف کے خلاف ہیں اس کا اثر کب تک مرتب ہوگا حکومتوں اور حکمرانوں پر؟
بہت سے ممالک میں جو گورنمنٹس ہیں, جو حکومتوں میں لوگ ہیں, جو حکمران ہیں, ہم نہیں سمجھتے کہ وہ بالکل وہ عوام کی وہ امنگوں کے مطابق ان کو حکمرانی ملتی ہے. حکمرانی ملنے کے جو فارمولے ہیں وہ بالکل ڈفرینٹ ہیں, اور خاص طور پر جو مسلم ممالک ہیں, مسلم جو ممالک میں بہت سے جو ڈیولپنگ کنٹریز بھی ہیں ان کے اندر بھی حکمرانی ملنا جو ہے وہ بالکل ایک علیحدہ طرح کی جو ہے وہ ایک ڈیل کا نتیجہ ہوتی ہے. اس میں عوامی سطح پر فیصلے جو ہیں, جو عوام کی توقعات ہیں, جو عوام کی ایک طرح کی رائے ہوتی ہے, بعض کئی دفعہ ان کا احترام جو ہے وہ پتے پوچھ چلا جاتا ہے, اس کی بہت سی وجوہات ہیں. تو یہ جو ہے آپ کا کہنا ہے کہ کب تک ہوگا, تو میرا خیال ہے کہ جو اس کی طرف جو جتنی سوسائٹی جو ہے وہ ڈیولپ ہوگی, جتنی سوسائٹی فعال ہوگی, جتنے لوگ فعال ہوں گے, جتنے لوگ اپنے حق کے لیے آواز اٹھائیں گے, اتنا زیادہ اثر جو ہے وہ حکمرانوں کے اوپر آئے گا. اور اتنے حکمرانی کو تبدیل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ عوام کی بیداری زیادہ سے زیادہ لیول پر ہونی چاہیے, اور عوام کی بیداری کس انداز سے ہونی چاہیے, اور وہ جو حقوق جو ان کے ممالک میں آئین ان کو دیتا ہے, یا جو اسلامی اگر ہم صورتحال کو دیکھتے ہیں تو اسلام جو ان کو حقوق دیتا ہے ان حقوق کے اوپر اگر وہ کام کرتے ہیں تو میرا خیال ہے وہ اپنے حکمران طبقے کے.
بہت شکریہ. اس وقت ہمارے اسٹوڈیو موجود ہیں تقی صاحب. السلام علیکم جناب.
السلام علیکم.
36ویں بین الاقوامی وحدت اسلامی کانفرنس تہران میں آج شروع ہوئی ہے جو کہ جاری ہے. میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ اس طرح کی کانفرنس جو ہفتہ وحدت کی مناسبت سے, اور ظاہر ہے کہ ہفتہ وحدت کی اپنی ایک درخشاں تاریخ ہے کہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے 1217 ربیع الاول کے ایام کو ہفتہ وحدت منسوب کیا اور موسوم کیا, اس کے بعد سے یہ کانفرنس ہوتی رہی. کتنا مفید اور مؤثر ثابت ہوئی ہے اس طرح کی گیدرنگ, اس طرح کی کانفرنس اب تک ظاہر ہے کہ 40 سال کے عرصے میں, آپ کے خیال میں؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. اسلامی جمہوریہ ایران میں اس وقت جو 36ویں عالمی وحدت اسلامی کانفرنس جاری ہے, اور یہ اعزاز بھی اسلامی جمہوریہ ایران کو حاصل ہے کہ ان ایام میں پیغمبر ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت باسعادت کے یہ ایام ہیں, اور جشن عید میلاد النبی پوری دنیا میں منایا جا رہا ہے. یہ ایونٹ, یہ کانفرنس اب ایک ایسی یادگار ہو چکی ہے کہ جس کے اثرات تقریباً پوری دنیا میں محسوس کیے جاتے ہیں, اور مختلف مکاتب فکر کے دانشوروں کا ایک مقام پر جمع ہونا اور اپنے نظریات اور اپنے جو علمی جو ان کی تحقیقات ہیں ان کو بیان کرنا, اور وحدت مسلمین کے حوالے سے ایک لائحہ عمل تیار کرنا, یہ ایک اس کانفرنس کا اور اس سے قبل ہونے والی کانفرنس کے ثمرات میں سے ایک ثمرہ ہے. یہی ایک چیز ہے کہ جو مثلا آج جس پر اسلامی جمہوری ایران کے صدر نے بھی بہت زیادہ تاکید کی ہے کہ مشترکات پر ہمیں جو ہے وہ ایک پلیٹ فارم پر آ جانا چاہیے. اسی طریقے سے جو دشمنوں کی سازشیں اسلام کے خلاف ہو رہی ہیں ان پر سب مسلمانوں کو ایک آواز بن کر ابھرنا چاہیے, اور اپنی خود اعتمادی اور جو ظرفیت اور جو ان کے اندر پائی جاتی ہے اس کو باور کریں کہ اسلامی ممالک کے اندر جو طاقت و توانائی اور قدرت و وسائل خداوند متعال نے دیے ہیں وہ ہم سب کو مثلا دوسروں کی اوپر انحصار سے جو ہے وہ بری ذمہ کر سکتے ہیں.
بہت شکریہ. یہ اگلے پروگرام تک لیے مجھے علی عباس جی اور دیگر ساتھیوں کو اجازت دیجیے. خدا حافظ. بہت شکریہ.
ابھی آپ سامعین پروگرام انداز جہاں سماعت فرما رہے تھے. نشریات آپ کی خدمت میں ریڈیو تہران سے پیش کی جا رہی ہیں, اور سامعین اب پیش خدمت ہے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.
یقین دل کو خیال روضہ اطہر سے ملتا ہے, یقین دل کو خیال روضہ اطہر سے ملتا ہے, ہمیں اپنا شعور ذات ان کے در سے ملتا ہے, یقین دل کو خیال روضہ اطہر سے ملتا ہے, بظاہر فاصلے ہوں دوریاں ہوں لاکھ پردے ہوں, بظاہر فاصلے ہوں دوریاں ہوں لاکھ پردے ہوں, مگر ان سے تعلق روح کو اندر سے ملتا ہے, یقین دل کو خیال روضہ اطہر سے ملتا ہے, خزف دست مبارک میں پہنچ کر حمد پڑھتے ہیں, خزف دست مبارک میں پہنچ کر حمد پڑھتے ہیں جواب لا الہ آپ کو پتھر سے ملتا ہے یقین دل کو خیال روضہ اطہر سے ملتا ہے اصول زندگی اس نے سکھائے اہل عالم کو اصول زندگی اس نے
سکھائے ابھی آپ سامعین نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سماعت فرما رہے تھے اور سامعین پیش خدمت ہے پروگرام صبح امید
صبح امید
عزیز سامعین محمد و آل محمد پر درود و سلام آپ کی صحت و سلامتی اور ایک اچھے دن کی دعا کے ساتھ پروگرام صبح امید لے کر حاضر ہیں حسین اختر کا سلام قبول کیجیے امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں آشکار و ظاہر دشمن کی بنسبت باطن و مخفی دشمن سے بہت زیادہ ڈرو لیجیے سماعت فرمائیے صبح امید سامعین امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام نہج البلاغہ میں ارشاد فرماتے ہیں گزشتہ امتیں جب تک باہم اور متحد تھیں پہم ترقی کی راہ پر گامزن تھیں اور عزت و اقتدار اور زمین کی خلافت و وراثت سے ہمکنار رہیں اور دنیا والوں کی رہبر اور ان پر حاکم رہیں لیکن جب انہوں نے خدا کو فراموش کر دیا مادیات کی طرف مائل ہوئے احساس برتری قومی و فرقہ وارانہ انتشار و پراکندگی کا شکار ہو گئے آپس میں لڑنے لگے تو خداوند عالم نے عزت و بزرگی اور خلافت کا لباس ان کے جسم سے اتار لیا خیر و برکت اور نعمتوں کی فراوانی ان سے سلب کر لی اور ذلت و غلامی میں انہیں مبتلا کر دیا مثلاً کسرا و قیصر بنی اسرائیل میں تفرقے کی وجہ سے ان پر مسلط ہو گئے انہیں اپنا غلام بنا لیا اور آباد زمینوں اور دجلہ و فرات کے سرسبز و شاداب علاقوں سے نکال کر بیابانوں اور بے آب و گیاہ علاقوں میں ڈھکیل دیا اور انہیں ذلت و فقر جہالت و انتشار سے دوچار کر دیا خداوند عالم نے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اسلام جیسی نعمتوں کے ذریعے اولاد اسماعیل اور تمام مسلمانوں کو متحد اور بھائی بھائی بنا دیا انہیں بزرگی عطا فرمائی اپنی عطاؤں کی نہریں ان کی طرف جاری کیں انہیں نعمت طاقت عزت و عظمت عطا فرمائی اور ایسی پائیدار حکومت انہیں نصیب کی کہ کسی کو اسے شکست دینے کی طاقت نہ تھی افسوس ایسی با شکو ہجرت کے بعد مسلمان مختلف گروہوں اور فرقوں میں تقسیم ہو گئے جس کے نتیجے میں اسلامی امت نے قوموں قبیلہ پرستی اختیار کر لی اور حضرت علی علیہ السلام کی تعبیر کے مطابق ہجرت کے بعد قومیت اختیار کر لی مدینے میں رہنے والے قبائل عرصہ دراز سے ایک دوسرے سے اختلاف و جھگڑا رکھتے تھے اسی لیے یہودیوں نے ان کے اختلافات سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ان پر سیاسی غلبہ و تسلط حاصل کر لیا تھا پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ منورہ ہجرت کرنے اور لوگوں کی قیادت و رہبری قبول کرنے کے بعد ان کے درمیان اخوت و برادری کا معاہدہ قائم کیا۔ ڈاکٹر محمد حسین ہیکل اپنی کتاب حیات پیغمبر میں لکھتے ہیں کہ یہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا نیا مرحلہ شروع ہوتا ہے جس کی نظیر گزشتہ انبیاء کے یہاں نظر نہیں آتی۔ آپ نے تمام مسلمانوں کو ایک دوسرے کا بھائی بنا دیا۔ اگر ہم اس بات کو مد نظر رکھیں کہ منافقوں نے قبائل اوس و خزرج اور مہاجر و انصار کے درمیان تفرقہ پیدا کرنے کی کس قدر کوششیں کی، تو ہمیں معلوم ہوگا کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سلسلے میں کس قدر دقت نظر، حسن تشخیص اور دور اندیشی سے کام لیا تھا۔ ادھر قرآن مجید مسلمانوں سے تاکید کرتا ہے کہ تم سب اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑے رہو اور متفرق و پراگندہ نہ ہو، اور خدا کی اس نعمت کو یاد کرو کہ کس طرح تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، اس نے تمہارے دلوں میں محبت پیدا کر دی اور اس نعمت کی برکت سے تم ایک دوسرے کے بھائی ہو گئے۔ تم آگ کے گڑھے کے دہانے پر تھے اور خدا نے تمہیں اس سے نجات عطا کر دی۔ آج عقل و تدبیر کے ساتھ اس پر توجہ رکھنی چاہیے کہ لوگ مذہب کے نام پر، اسلام کے نام پر اسلام کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ وہ ناپاک ہاتھ جو تمام ممالک میں شیعہ و سنی کے درمیان اختلاف ڈال رہے ہیں، وہ نہ شیعہ ہے اور نہ سنی، بلکہ یہ استعمار کے ہاتھ اور ان کے کارندے ہیں۔ وہ معدنی ذخائر ان کے ہاتھوں سے چھیننا چاہتے ہیں اور اپنے نام نہاد ترقی یافتہ ممالک کے لیے مشرق میں کالا بازار بنانا چاہتے ہیں۔ وہ مشرق کو اپنی غلامی میں کیوں نہ لائیں، وہ چاہتے ہیں کہ اپنی فضول چیزیں جنہیں وہ دور پھینکنا چاہتے ہیں مناسب قیمتوں پر ہمارے ہاتھ بیچیں، سونا بنائیں اور سونا یہاں سے لے جائیں۔ اسلامی حکومتیں متوجہ نہیں ہیں کہ ان کے سروں پر کیا مصیبت آ رہی ہے۔ قرآن کریم سے ہاتھ اٹھانے اور اسلامی دستورات پر بھروسہ نہ کرنے سے یہ نقصان پیش آتے ہیں۔ وہ لوگ مذہبی اختلافات پیدا کر کے اسلامی حکومتوں کو بھی کمزور کرتے ہیں اور دین و مذہب کو بھی تباہ کرتے ہیں۔ تاریخ کی مختصر ورق گردانی سے ہمیں یہ بات نظر آتی ہے کہ مسلمانوں نے جہاں بھی ترقی کی ہے اس کا راز اتحاد رہا ہے، اور جہاں بھی انحطاط و زوال کا شکار ہوئے ہیں اس کا سبب زیادہ تر تفرقہ و پراکندگی اور اسلام سے دوری اور تعصب رہا ہے۔ جی ہاں، یہودی اور صلیبی ہمیشہ مسلمانوں کی ترقی سے غمگین ہوئے ہیں۔ انہوں نے اس بات کی ہمیشہ کوشش کی ہے کہ مسلمانوں کے درمیان شگاف اور تعصب کو زیادہ سے زیادہ ہوا دیں اور انہیں ایک دوسرے سے جدا کر کے باہم لڑا دیں، اور آج بھی یہی سلسلہ جاری و ساری ہے۔ اور سامعین، اب پیش ہے ایک سامع کا خط۔ ہندوستان کی ریاست راجستھان سے کرپا رام کاگا صاحب لکھتے ہیں کہ ریڈیو تہران کے اردو پروگرام بہت شوق سے سنتا ہوں۔ ریڈیو تہران سے مجھے سیکھنے کو بہت کچھ ملتا ہے۔ ریڈیو تہران کے سارے پروگرام ہمیں بہت پسند ہیں۔ ہم ریڈیو تہران پابندی کے ساتھ سنتے ہیں۔ ہمارے علاقے میں ریڈیو تہران کی نشریات بہت شوق سے سنی جاتی ہے، اور میرے بہت سے دوست ریڈیو تہران کی نشریات پابندی کے ساتھ سنتے ہیں، اور یہ سلسلہ آج تک جاری و ساری ہے۔ ریڈیو تہران دنیا میں محبت کے پیغام کو عام کر رہا ہے۔ آج کل افغانستان سے اچھی خبریں موصول نہیں ہو رہی ہیں، حالات کچھ زیادہ ہی خراب ہو رہے ہیں۔ اللہ افغانستان کے عوام پر رحم کرے۔ اور اسی کے ساتھ تمام سامعین کی خدمت میں بڑے ہی ادب سے سلام پیش کرتا ہوں، قبول فرمائیں، بہت شکریہ۔ اور سامعین محترم، کرپا رام کاگا صاحب کے شکریہ کے ساتھ اب پیش ہے ایک داستان۔ ایک بلند قامت اور چوڑی ہڈیوں والا شخص بازار کوفہ سے گزر رہا تھا۔ اس کا چہرہ اور مضبوط جسم اس بات کی گواہی دے رہا تھا کہ اس بہادر شخص نے میدان جنگ میں یقیناً ایک مثالی شجاعت اور غیر معمولی بہادری کا ثبوت دیا ہوگا۔ چہرے پر ایسی علامتیں موجود تھیں جنہیں میدان کارزار کی یادگار کہا جا سکتا ہے۔ اس کی آنکھ کے ارد گرد حلقے بھی پڑے تھے اور بازار سے گزرتے وقت بھی اس کے چہرے سے غیر معمولی اطمینان کی جھلک مل رہی تھی۔ دوسری طرف ایک دکاندار نے اپنے ساتھیوں کو ہنسانے کے لیے ایک مٹھی کوڑا اس کے اوپر پھینک دیا۔ دکاندار کی اس نازیبہ حرکت پر اس راہگیر نے غم و غصے کا اظہار نہ کیا اور نہایت ہی سکون اطمینان کے ساتھ اسی طرح قدم آگے بڑھاتا چلا گیا، جیسے کوئی بات ہی نہ ہوئی ہو۔ جب وہ راہی کچھ دور چلا گیا تو دکاندار کو مخاطب کرتے ہوئے اس کے ایک ساتھی نے کہا، کیا تجھے یہ معلوم ہے کہ جس راہی کے اوپر تو نے کوڑا پھینک کر اس کی اہانت کی ہے وہ کون شخص ہے؟ اس نے کہا، نہیں، میں اس شخص کو نہیں پہچانتا۔ میں نے تو یہ خیال کیا تھا کہ ہزاروں دوسرے راہگیروں کی طرح وہ بھی ایک راہگیر ہے۔ اگر تجھے معلوم ہو تو بتا کہ یہ شخص کون تھا؟ اس نے کہا، واقعی تو نے نہیں پہچانا؟ بڑی حیرت کی بات ہے، یہ کوئی اور نہیں بلکہ لشکر اسلام کے مشہور سپہ سالار اور کمانڈر مالک اشتر نخعی تھے۔ تعجب ہے، یہ مشہور سپہ سالار مالک اشتر تھے؟ وہی مالک اشتر جن کے خوف سے شیر کا کلیجہ پانی پانی ہو جاتا ہے اور جن کا نام سن کر دشمن لرزہ براندام ہو جاتا ہے؟ ہاں ہاں، یہ وہی مالک اشتر تھے جن کی بہادری کے گن گائے جاتے ہیں۔ ہائے افسوس، میں نے تو بہت بڑی خطا اور گستاخی کی ہے، ابھی یہ حکم صادر کر دیں گے کہ مجھے سزا دی جائے۔ میں اسی وقت ان کے پیچھے پیچھے دوڑتا ہوں اور ان کا دامن پکڑ کر التماس کرتا ہوں کہ میری خطا معاف کر دیں، مجھ سے انجانے میں یہ غلطی سرزد ہو گئی ہے۔ یہ کہہ کر وہ دکاندار مالک اشتر کے پیچھے دوڑنے لگا۔ کچھ دور چلنے کے بعد اس نے دیکھا کہ مالک اشتر ایک مسجد کی طرف چلے جا رہے ہیں۔ دکاندار ان کے پیچھے پیچھے مسجد میں داخل ہوا تو کیا دیکھتا ہے کہ مالک اشتر نماز پڑھ رہے ہیں۔ وہ تھوڑی دیر اسی جگہ انتظار کرتا رہا۔ نماز ختم ہوتے ہی وہ دکاندار مالک اشتر کے سامنے پہنچا اور انتہائی شرم و خاکساری کے ساتھ اپنا تعارف کراتے ہوئے بولا، میں وہی شخص ہوں جس نے اپنی نادانی اور نادانستگی کی وجہ سے آپ کی شان میں گستاخی کی ہے۔ مالک نے اس شخص کو جواب دیتے ہوئے کہا، خدا کی قسم، میرا مسجد آنے کا قطعی ارادہ نہ تھا، میں تو صرف تیری خاطر یہاں آیا ہوں، کیونکہ مجھے معلوم ہو گیا تھا کہ تو بہت نادان، جاہل اور گمراہ آدمی ہے اور لوگوں کو بے مقصد نقصان پہنچایا کرتا ہے۔ تیری یہ نادانی دیکھ کر میرا دل تڑپ اٹھا اور میں فوراً ہی مسجد کی طرف چلا آیا کہ قادر متعال کی بارگاہ عالیہ میں تیرے لیے دعا کروں کہ وہ تجھے راہ راست کی ہدایت کر دے، اور میرا وہ ارادہ نہیں تھا جس کا خوف تجھے یہاں لے آیا۔ سامعین، اسی کے ساتھ آج کا پروگرام صبح امید اپنے اختتام کو پہنچا۔ اجازت دیجئے، خدا حافظ۔
ابھی آپ سامعین پروگرام صبح امید سماعت فرما رہے تھے۔ سامعین، نشریات آپ کی خدمت میں ریڈیو تہران سے پیش کی جا رہی ہیں۔ ہم امید ہے کہ اب تک کے پروگرام آپ کو پسند آئے ہوں گے۔ اور سامعین، اس مرحلے میں اب پیش خدمت ہے پہلے پروگرام یادوں کے جھروکے، اور پھر آج کے دن کی دعا پر اس وقت کی نشریات اپنے اختتام کو پہنچ جائیں گی۔ تو لیجیے سامعین، سماعت فرمائیے پروگرام یادوں کے جھروکے۔
عزیز سامعین، اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے لے کر حاضر خدمت ہیں حسین اختر کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، آج کا پروگرام ماضی میں 21 مہر 16 ربیع الاول اور 13 اکتوبر کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے۔ 16 ربیع الاول سن 1 ہجری قمری کو بعض روایات کے مطابق رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکے سے ہجرت کے بعد پہلی نماز جمعہ قائم کی۔ جب رسول اسلام مدینہ کے نزدیک پہنچے تو زوال کا وقت ہو رہا تھا۔ اس وقت آپ نے بنی سالم بن عوف قبیلے کے علاقے میں جس کا نام قبا تھا خطبہ دیا اور نماز جمعہ قائم کی۔ مورخین کے مطابق یہ پہلی نماز جمعہ تھی جو مدینہ میں قائم کی گئی، اور یہ امر نماز جمعہ کے سیاسی اور مذہبی فریضے کی اہمیت کو اجاگر کرتا ہے۔ رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس جگہ پر پہلی نماز جمعہ قائم کی تھی اس جگہ پر بعد میں ایک مسجد تعمیر کی گئی جو آج بھی موجود ہے۔ سولہ ربیع الاول سن 1071 ہجری قمری کو معروف دانشور اور فقی ملا عبداللہ تونی نے ایران کے مغربی شہر کرمانشاہ میں وفات پائی۔ وہ فاضل تونی کے نام سے معروف تھے۔ انہوں نے اصفہان کے ایک دینی مدرسے میں اپنی ابتدائی تعلیم کا آغاز کیا اور مزید علمی مدارج طے کرنے کے بعد کچھ کتب شائع کرائیں، جن میں علم اصول فقہ کی کتاب وافیہ خاص طور پر قابل ذکر ہے۔ فاضل تونی کی دیگر تصانیف میں حاشیہ بر مدارک، حاشیہ بر معالم اور فہرست تہذیب شیخ طوسی کی طرف اشارہ کیا جا سکتا ہے۔ تیرہ اکتوبر سن 539 قبل مسیح کو ایران میں ہخامنشی سلسلہ بادشاہت کے بانی کورش نے تاریخی شہر بابل کو فتح کیا۔ کورش نے نہایت مضبوط اور مستحکم دیواروں اور قلعے والے شہر بابل پر قبضہ کرنے کے لیے اندرون شہر سے گزرنے والے دریائے دجلہ کے راستے کو بدلنے کا حکم دیا تھا۔ اس طرح اس کی فوج نے شہر میں داخل ہونے والے دریائی راستے کو عبور کر کے بابل شہر پر قبضہ کر لیا۔ یہ شہر موجودہ عراق کے وسط میں واقع اور اپنی عظمت و طاقت کے عروج پر تھا۔ تیرہ اکتوبر سن 1900 عیسوی کو اردو کے نامور ادیب اور ڈرامہ نگار سید امتیاز علی تاج پیدا ہوئے۔ ان کے والد شمس العلماء سید ممتاز علی خود بھی اردو کے ایک مایہ ناز ادیب اور متعدد رسالوں کے مدیر تھے۔ امتیاز علی تاج نے گورنمنٹ کالج لاہور میں تعلیم مکمل کی اور جلد ہی وہ گھر کے ادبی ماحول کی وجہ سے خود بھی ادب تخلیق کرنے لگے اور انگریزی سے اعلیٰ پائے کے ڈرامے اردو میں منتقل کرنے لگے۔ اس زمانے میں انہوں نے خود بھی متعدد ڈرامے تحریر کیے جو اس زمانے کی عام روش سے ہٹ کر تھے۔ 1934 میں انہوں نے اپنا سب سے مشہور اور مقبول ڈرامہ انارکلی تصنیف کیا جو آج بھی اردو ادب کے کلاسک ڈراموں میں شمار ہوتا ہے۔ انہوں نے ریڈیو کے لیے بھی متعدد ڈرامے تحریر کیے اور چچا چھکن جیسا لافانی کردار تخلیق کیا۔ عمر کے آخری چند سال وہ پہلے پاکستان آرٹس کونسل لاہور کے ڈائریکٹر اور پھر مجلس ترقی ادب کے ناظم رہے۔ تیرہ اکتوبر سن 1900 عیسوی کو اردو کے ایک بڑے شاعر امیر مینائی نے وفات پائی۔ وہ 23 فروری 1829 کو لکھنؤ میں پیدا ہوئے تھے۔ ان کا تعلق مخدوم شاہ مینا کے خاندان سے تھا اور اسی نسبت سے مینائی کہلائے۔ امیر مینائی ایک اچھے غزل گو ہی نہیں بلکہ ایک اچھے نعت گو بھی تھے. اس کے علاوہ وہ ماہر لسانیات بھی تھے. ان کی تصانیف میں غزلوں کے دیوان مرات الغیب اور صنم خانہ عشق کے علاوہ نعتوں کا ایک مجموعہ اور ایک نامکمل لغت شامل ہے. تیرہ اکتوبر سن 1944 عیسوی کو دوسری جنگ عظیم کے دوران سابق سوویت یونین کی سرخ فوج کی مدد سے اور ٹیٹو کی قیادت میں یوگوسلاویا کے وطن پرستوں نے یوگوسلاویا کے دارالحکومت بلغراد کو جرمنی کے قبضے سے آزاد کرایا. 1941 میں جرمنی نے یوگوسلاویا پر حملہ کر کے اس شہر پر قبضہ کر لیا تھا اور یوگوسلاویا کے وطن پرستوں نے مسلسل حملوں کے ذریعے اس کی آزادی کی کوشش جاری رکھی. وہ بالآخر 13 اکتوبر 1944 کو روسی فوج کی مدد سے بلغراد کو آزاد کرانے میں کامیاب ہو گئے. اکیس مہر سن 1347 ہجری شمسی کو ایران کے فن منیچیئر کے ایک نامور استاد حسین بہزاد کا انتقال ہوا. انہوں نے شروع میں مصوری کے ابتدائی اصول اپنے والد سے سیکھے اور اس کے بعد اس زمانے کے ماہر اساتذہ سے قصب فیض کر کے اس فن کو پائے تکمیل تک پہنچایا. استاد بہزاد آہستہ آہستہ اپنے فن کی وجہ سے اتنے مشہور ہوئے کہ اپنے دور کے منچیئر کے مشہور ترین ماہرین میں ان کا شمار ہوا. انہوں نے فن منچیئر میں نئی نئی چیزیں ایجاد کر کے اس گراں قد ایرانی اور اسلامی حقیقی فن کو فروغ دیا. استاد بہزاد رنگوں کے ذریعے مخصوص انداز میں جذبات کا اظہار کرتے تھے اور خوابوں کی ایک دنیا تخلیق کرتے تھے. سامعین، اسی کے ساتھ پروگرام یادوں کے جھروکے اپنے اختتام کو پہنچا. عزیز سامعین، ابھی آپ پروگرام یادوں کے جھروکے سماعت فرما رہے تھے اور لیجیے اب سماعت فرمائیں آج کے دن کی مخصوص دعا. اور اس دعا کے ساتھ ہی ریڈیو تہران کی آج کی پہلی مجلس کی نشریات بھی ختم ہو جائیں گی. اجازت دیجیے. خدا حافظ.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي أذهب الليل مظلما بقدرته وجاء بالنهار مبشرا برحمته وكساني ضياءه وأنا في نعمته. اللهم فكما أبقيتني له فأبقني لأمثاله وصل على النبي محمد وآله ولو تفجعني فيه وفي غيره من الليالي والأيام بارتكاب المحارم واكتساب المآثم وارزقني خيره وخير ما فيه وخير ما بعده واصرف عني شره وشر ما فيه وشر ما بعده. اللهم إني ب الإسلام أتوسل إليك وبحرمة القرآن أعتمد عليك وبمحمد المصطفى صلى الله عليه وآله أستشفع لديك فاعرف اللهم ذمتي التي رجوت بها قضاء حاجتي يا أرحم الراحمين اللهم اغض لي في الخميس خمسا لا يتسع لها إلا كرمك ولا يطيقها إلا نعمك سلامة أقوى بها على طاعتك وعبادة أستحق بها جزيل مثوبتك وسعة في الحول من الرزق الحلال وأن تؤمنني في مواقف الخوف بأمنك وتجعلني من طوارق الحموم والغموم في حسنك وصل على محمد وآل محمد.